نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم.
اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے دل سے اقرار کیا کہ صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے، ربنا اللہ، صرف اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا، ربنا کو اللہ تعالیٰ نے مقدم فرمایا اور اصل میں مبتدا مؤخر فرما دیا ربنا اللہ، اور اس کی دلیل میرے شیخ نے عجیب فرمائی، فرمایا کہ دیکھو مسند جو ہے اور مسند الی، اب مسند الی اللہ کو اس لیے بنایا جائے گا کہ سہارا قوی ہونا چاہیے، لہذا اللہ تعالیٰ جیسے قوی سہارے کے ہوتے ہوئے کسی اور کا سہارا کیسے تلاش کرے گا. اس لیے اللہ اصل تو ہے اللہ ربنا، اللہ ربنا، لہذا سہارا تو اللہ ہی کو بنانا چاہیے، اس لیے وہ ربنا مقدم تو ہے لیکن اصل میں یہ مؤخر ہے. اور تقدیم ما حق تاخیر یفید الحسر، حسر کے معنی پیدا کر دیتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، حسر کے معنی پیدا ہو گئے. جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ کچھ اندیشہ کرو اور نہ کچھ رنج کرو، نہ کچھ ڈر رکھو اور نہ کچھ خوف، اندیشہ بھی مت کرو، وسوسہ بھی نہ کرو. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور ایسی جنت جس کا وعدہ کیا جاتا اس کی خوشخبری ہے کہ ایسی جنت ان کو ملے گی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کے مضامین ہیں یہ، کیونکہ میں جو ہوں ناقل ہوں، ناقل شیخ ہوں، نقل کرتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ تین طریقے سے ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان القرآن میں اس کو پیش فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی فرشتے ان پر نازل ہوں گے، فرشتے اترتے ہیں تین طریقے سے. نمبر ایک کہ فرشتے اترتے کیسے، کہ الہام عزائم رشد کرتے ہیں، الہام عزائم رشد یعنی نیکی کی باتیں، نیکی کی باتوں کے جو ارادے ہیں ان کو دل میں ڈالتے رہتے ہیں، نیکی کی باتوں کے جو ارادے ہیں ان کو دل میں ڈالتے رہتے ہیں، یہ ہے الہام عزائم رشد، اس کا نام عالمانہ نام اس کا، اور ترجمہ کیا ہے کہ نیکی کی باتوں کو دل میں ڈالتے رہتے ہیں، یعنی نیک ارادوں پر اور اللہ کی فرما برداری کے تقاضے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، جس کو توفیق خداوند تعالیٰ بھی کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام کیا ہے توفیق، کہ نیکی کے ارادے دل میں آ جانا اور نیکی کرنے کی قدرت پیدا ہو جانا، خلق القدرتی علی الطاعتی، یہ توفیق کی تعریف ہے، خلق القدرتی علی الطاعتی، یعنی نیکی کی قدرت اللہ کی فرما برداری کی دل میں قوت پیدا ہو جانا کہ میں اللہ کو خوش رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا، اس کا نام توفیق خداوند تعالیٰ ہے، اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کی شرح میں تفسیر کے اندر اسی کے ذیل میں لکھا کہ اس کا نام الہام عزائم رشد ہے، ایک تعریف ہو گئی، ایک طرف فرشتوں کا نزول، اور دوسرا نزول کہاں ہوتا ہے کہ جس وقت انسان پر کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی مصیبت جب کوئی غم آتا ہے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل سے فرشتے اترتے ہیں جو اس کے دل پہ سکون اور سکینہ نازل بذریعے فرشتے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، سکون نور ہوتا ہے، ایک نور اس کے دل کو ملتا ہے، انزل سکینہ ہوتا ہے اس کے دل پر کہ جس سے اس کے دل کے اندر اطمینان اور چین ہوتا ہے، اور وہ یہ شعر پڑھتا ہے کہ صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، تبسم مسکراہٹ، یعنی پریشانی اور غموں میں ہمارا دل ایسے مسکراتا ہے جیسے غنچہ یعنی کلی، غنچہ یعنی کلی، جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے، خار پانے کانٹے، یعنی جیسے کانٹوں کے درمیان سے پھول نکلتا ہے، ادھر بیٹھو، جیسے خاروں کے درمیان سے، جیسے کانٹوں کے درمیان سے کلی کھلتی ہے، کلی کھلتی ہے، ایسے ہی صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے، یہ چٹکنا یہ دہلی اور لکھنؤ کی اردو ہے، اعلیٰ درجے کی اردو ہے یہ، بہت کہ صدمہ و غم میں، یہ میرے مرشد کا شعر ہے، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے، دو ہو گئے، اور تیسرا موت کے وقت میں کہ اس کو اندیشہ کہ ایسا اللہ تعالیٰ اس کے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے وقت میں جو فرشتے آتے ہیں وہ جنت سے کفن لے کر آتے ہیں جو خوشبودار ہوتا ہے، اور وہ فرشتے بہت ہی حسین و جمیل ہوتے ہیں کہ جس سے دیکھ کر وہی وہ اس کے دل پر یہ اللہ تخافو ولا تحزنو کہ تم خوف مت کرو، اندیشہ مت کرو اور رنج مت کرو دنیا کے جدا ہونے کا، بلکہ اس کی تمہیں نعمت بدل دیا جا رہا ہے، وہ شروع بالجنہ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا وہ جنت اب تم کو دی جا رہی ہے، یعنی فانی دنیا سے غیر فانی جنت میں تم کو منتقل کیا جا رہا ہے، تمہاری موت نہیں ہے بلکہ انتقال ہے، منتقل شفٹنگ ہو رہی ہے، شفٹنگ کہ یہاں سے وہاں منتقل ہو رہے ہو، کیا مطلب، اگر اس کس کو ایسا کرے، ایک آدمی سائیکل پہ جا رہا ہے تو اس کو کہے اوئے اترو چلو سائیکل سے اترو، اب وہ پریشان، اس نے کہا خیر اللہ خیر کرے ڈاکو آ گیا، اب یہ مجھ کو کیا مارے گا کیا کرے گا میرے ساتھ، اب اس کے بعد کیا، اترو ادھر آؤ چلو، اب اس کو لے گیا سائڈ پر لے گیا، اس نے کہا خیر اب جیب سے پیسہ بھی نکالے گا اور جو میں نے شلوار میں موبائل چھپایا ہے وہ بھی نکالے گا، کیونکہ بعض لوگ شلوار میں موبائل رکھتے ہیں شلوار کی جیب میں، اور مجھے تو اس وقت ہوتا ہے کہ احتجاج بالتنبیہ، تنبیہ تنبیہم بالاحتجاج اگر وہ کرے، یعنی وائبریشن اگر کرے تو پھر وہ اگر شلوار والی جیب میں ہو اور وائبریشن ہو تو کیسا عجیب ہوگا، بس تو اب اس نے کہا خیر نہیں، پیسہ بھی جائے گا اور میرا موبائل بھی جائے گا، اور پتہ نہیں کپڑے بھی سلامت رہیں گے کہ نہیں، ہر چیز کے اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا چیز لٹے گی، تو اس کے بعد لیکن وہ گیا، اس نے کہا ادھر آؤ، گھر پیچھے لے گیا ویرانے میں، اور اس کو کہا کہ وہاں جا کر دیکھا ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ٹویوٹا کرولا, اس کو کہا دیکھو یہ لو کنجی اور یہ گاڑی ہم نے تم کو دی, جاؤ یہ لے کر جاؤ, بتاؤ کیسی ہوگا پھر. بس ایسے یہ تو دنیا کی کیا مثال ہے, وہ گاڑی بھی پانی ہے, وہ گاڑی بھی پانی ہے. اللہ تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے, اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ مومن بندوں سے اللہ تعالیٰ نے خرید لیا, خریدار ہے, مشتری ہے اللہ, اللہ خریدار ہے, کیا چیز, انفسهم واموالهم, اللہ نے ان کے نفوس کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا. انفسهم واموالهم, ان کے نفوس اور ان کے مال دونوں فانی ہیں اور دونوں عیب والی چیزیں ہیں. انسان اپنے نفس کو جانتا ہے کہ کتنا عیب والا ہے اور مال فانی ہے, لہذا اس کو کیا فرمایا علامہ آلوسی اب سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیب والی چیز لے لی, عیب والی چیز لے لی, انفسهم واموالهم دونوں عیب ہے, اگر کچھ اور عیب نہ ہو یہی عیب ہے کہ فانی ہے. لیکن اس کے بدلے میں کیا دے دیا, بأن لهم الجنہ, اور ایک جملہ بڑھا دیا, کیا, لا عیب فیہ, بأن لهم الجنہ لا عیب فیہ, اور ایسی جنت اس کے بدلے میں دے دی کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, ایسی جنت دے دی. کیا کریم ہے, دیکھو یعنی یہی کہا. اچھا لا عیب, یہ لا نفی جنس کا ہے کہ کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے, نہ حوروں میں, نہ محل میں, نہ درختوں میں, نہ خوشبو میں, نہ دودھ کی نہروں میں, نہ شہد کی نہر, نہ پانی میں, کسی چیز میں عیب نہیں ہوگا, نہ خود اس میں عیب ہوگا. ایسا نہیں کہ محل بنایا تھوڑے دن کے بعد اس میں دراڑے پڑ گئی, یا بہت دن کوئی سیوریج لائن بند ہو گئی, پانی بند ہو گیا, ایئر کنڈیشن خراب ہو گیا, ایسا عیب نہیں ہے. لا عیب فیہ, لا 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 نفی جن سے فرما دیا کہ لا عیب فیہ یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی بھی عیب نہیں ہے, تو ایسی جنت ملے گی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم ہی تمہارے ولی اور دوست ہیں, فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیا اور آخرہ دونوں زندگی میں ہم ہی ہیں تمہارے, ہم جب ہیں تمہارے تو ہمارے علاوہ کسی کو سہارا مت بناؤ, ہم ہی کو سہارا بناؤ, کسی اور سہارے کو مت بناؤ, کیونکہ دنیا باقی جتنے سہارے ہیں وہ سب عارضی ہیں, باقی جتنے بھی سہارے ہیں وہ سب عارضی ہیں, یہاں تک کہ ماں باپ کا سہارا بھی عارضی ہے, بیوی بچوں کا سہارا بھی عارضی ہے, مال و دولت, شامی کباب اور بریانی, بلاڈنگ, بلڈنگ کی جمع بلاڈنگ, بلاڈنگ کا سہارا بھی عارضی ہے, یہ سب سہاری ہے, عارضی سہارا ہے, مت اپنے ان کو بناؤ, ہم کو بناؤ. اسی لیے تو رب اللہ فرمایا تھا کہ صرف اللہ ہمارا رب ہے, یعنی کیا مطلب کہ ماں باپ کو بھی اس سے نکال دیا. یہ اللہ نے ایسا توحید کا جھنڈا گاڑا اللہ اللہ کہ ماں باپ بھی اس سے نکل گئے کہ حقیقی پالنے والے ہم ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں یہ ماں باپ جو ہے متولی ہے, ماں باپ کیا ہے, متولی ہے. جیسے ایک آدمی ہے باغ میں اپنے حکومت مالی رکھتی ہے, اب مالی جو ہے پتہ چلا مالی مر گیا یا اس کا انتقال ہو گیا یا اس کو نوکری سے فارغ کر دیا, تو پھر کیا ہوتا ہے, کیا باغ اجڑ جاتا ہے, کیا دوسرا مال لیا جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ماں باپ انتقال بھی کر جائیں یا ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی پلوا دیتے ہیں, شان سے پلوا دیتے ہیں, بلکہ بعض مرتبہ ماں باپ سے زیادہ شان سے پلوا دیتے ہیں. لہذا ماں باپ کا سہارا یہ حقیقی سہارا نہیں ہے. لہذا وہ مقرر جو آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے, میرے والد کا انتقال بھی 2 مہینے کا جب میں تھا انتقال ہو گیا تھا میرے والد کا, مقرر دیکھ لو اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو گدھے کو انسان بنا دے, اللہ کی قدرت ہے, اور چاہے تو گہرائے پاتال سے اٹھا کر وہ بلندیوں پہ پہنچا دے, اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک پالنے والے ہیں, زیادہ ہونا کیا چاہیے تھا, لیکن دیکھ لو اللہ پالتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ جو تمہارا جی چاہے گا وہ بھی ملے گا اور جس کو تم طلب کرو گے وہ بھی ملے گا. اب سوال پیدا ہوتا تھا جی چاہنا اور طلب کرنے کی کیا معنی ہے, دیکھیے عجیب ہے نا, تشتہی اور تدعون میں کیا فرق ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب ہے تفسیر, بس عجیب فرماتے ہیں کہ تشتہی اور تدعو میں فرق یہ ہے، یعنی جو چیز تم اضطرارن طلب کرو گے، ایک ہے اضطرارن اور ایک اختیارن، یعنی اضطراری چیزیں بھی تم کو ملیں گی اور اختیاری چیزیں بھی تم کو ملیں گی. یعنی ایک ہے غیر اختیاری، اچانک کوئی چیز منہ سے نکل گئی وہ بھی حاضر ہو جائے گی، اور جس کا تم سوچو گے وہ بھی مل جائے گی تم کو، اضطرارن اور اختیارن. مولوی صاحب دیکھو حضرت کا یہ تفصیلی جملہ ہے، یعنی جو تم اضطرارن طلب کرو گے وہ بھی ملے گا، جو اختیارن طلب کرو گے وہ بھی ملے گا. کہ اچانک کوئی اچانک قرآن ایک دم سے یاد آ گیا، ہے مرغی، بس مرغی سامنے آ جائے گی، اور اس نے سوچا کہ یار میں دنیا میں کیا کیا کھاتا تھا، میں نے کہا یار آم کھاتا تھا، چلو آم، اللہ میاں جنت کا آم دے، بس تو سوچا نا. تو یعنی جو سوچے اور بغیر سوچے دونوں اللہ عطا فرمائیں گے، اضطرارن اور اختیارن. یہ اس کا ترجمہ ہے. کیسے بول صاحب، کیسا عجیب ہے نا، آسان کر دیا کہ جو چیز بلکم فیا ما تشتہی انفسکم ولکم فیا ما تدعون، اضطرارن اور اختیارن دونوں. اور آگے کیا فرمایا، نزلم نزلم من غفور الرحیم، کہ جو نزل معنی مہمانی کے ہیں، یہ جو مہمانی ہوگی یہ غفور الرحیم کی طرف سے ہوگی. غفور اور رحیم، اللہ نے دو صفت نازل فرمائی، ایک غفور ایک رحیم. دیکھیے انسان دنیا میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے، تو اس کو ایک اندیشہ کہ صاحب ہم جنت میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ بھی کیسے پھریں گے، اچانک گھول کا ہاتھ پکڑنے لگیں گے تو یاد آئے گا کہ فرسٹ ایئر میں بھی ہم نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، شرم آ جائے گی اس کو. اچانک گھول کا چما لینے لگے گا تو کچھ اور یاد آ جائے گا کہ فلم دیکھی تھی اس میں چما لیتے دیکھا تھا، اب وہ دل میں خیالات پکا کے لیتا تھا، تو شرم آ جائے گی، حیا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ نزول ہے، مہمانی ہے، کیونکہ مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہوتی ہے، مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے میزبانی کے فرمایا کہ ہم تمہاری مہمانی کریں گے، تمہاری مہمانی ہوگی. کیا مطلب کہ تم کسی حیا اور کوئی شرم کے بغیر تم ہماری نعمتوں سے استفادہ کرنا، اور نزول بھی ایسی، مہمانی بھی ایسے کہ اس طرح سے ہوگی جو غفور الرحیم بھی ہے، یعنی جو بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بخش دیا، یعنی جس نے تمہاری خطاؤں کو ایسا بخش دیا کہ اب تم ان کو یا اس کو یاد کر اندیشہ بھی مت کرو، کیونکہ مہمان کو کوئی ذلیل نہیں کرتا، مہمان کو کوئی ذلیل نہیں کرتا. جیسے ایک آدمی تھا، اب وہ کسی کا مہمان ہوا تو میزبان نے اس کے سامنے گلاب جامن رکھے، تو اب وہ گلاب جامن بڑے لذیذ تھے، تو اس نے کہا اور کھاؤ، انہوں نے کہا نہیں، بس کہ نہیں کھاؤ کھاؤ یار، تو یار پہلے تین کھا چکا ہوں. میں کہا ارے کھا تو تم کھیل چکے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اور کھاؤ. شرمندہ کر دیا نا، ایسا نہیں ہوگا، شرمندگی نہیں ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے. یعنی اللہ نے وہ دو صفت نازل کر کے مہمانی کا، کہ مہمانی اتنے بڑے عظیم الشان مولا کی طرف سے ہے کہ جہاں تم اپنی جو ہے پرانی زندگی کا اندیشہ بھی مت کرو کہ جس نے تمہاری تمام خطاؤں کو بخش دیا اور تم کو مہمان بنا لیا، اور مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہوتی ہے، مہمان کی عزت جو ہے وہ میزبان کی عزت ہوتی ہے. جیسے اب سنو، حضرت لوط علیہ السلام نے جب تین فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام نہیں تھے کیونکہ، اور یہ تین فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے کیونکہ زندگی میں عذاب دینا تھا، اس لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام نہیں تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وجاء اہل المدینہ یستبشرون، جب ان لڑکوں کو دیکھا، خبر ملی لڑکوں کی، تو اہل شہر وہ بدماش بے خدا بدتمیز نالائق وہ خوشیاں منانے لگے. لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی حسینوں کو دیکھ کر خوش ہونا، کیا اب ہم ان کو دیکھیں گے، اب میلے میں جائیں گے اور حرام لذت کو درامد کریں گے، حسن کے مزے لٹیں گے. تو پتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشی کو تلاش کرنا, سنو جملہ غور سے, یہ میرے مرشد کا خاص جملہ ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشی تلاش کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. جملہ سنو بھائی صاحب, جیسا آسمانی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, یہ میرے شیخ کا جملہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشی درامد کرنا اور خوشیوں کو تلاش کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. وجعل المدینۃ یستبشرون, زیادہ کوئی حسین لڑکے کو دیکھ کر خوش ہو جائے جس کا اندر نفس مزے لے, یا عورت کو دیکھ کر, نامحرم رشتے دار کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشراب قہر چوں مستی دہت, اشراب قہر چوں مستی دہت, کہ اللہ جس کو اپنے عذاب کی شراب پلاتا ہے, اللہ جس کو اپنے عذاب کی شراب کی جو مستی, اشراب چوں اشراب قہر چوں مستی دہت, یعنی اللہ کے عذاب کی شراب سے جو مستی حاصل کرتا ہے, نئے سارا صورت ہستی دہت, بس وہ ان فانی شکلوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتا ہے. وجعل المدینۃ یستبشرون, خوشیاں مناتا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے, اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے جو خوشی کو درامد کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. جو شخص حسین عورتوں کو یا لڑکی یا ننگی فلمیں یا تصاویر یا اخبار میں تصاویر کو دیکھ کر خوشیاں اپنی خوشیوں کا انتظام کرتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظام کر رہا ہے. کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ پہ سی ڈی, کمپیوٹر میں سی ڈی چلا کر یا انٹرنیٹ پہ ننگی فلمیں ننگی تصویریں دیکھ کر جو خوشیاں حاصل کرنا چاہے کہ اپنے نفس کو خوش کرنا چاہے, بس یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے میرے دوستوں. لہٰذا یہ جملہ یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشیاں درامد کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. یہ جملہ کیسا ہے؟ یہ میرے مرشد کا جملہ ہے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کا. جملہ معلوم ہوتا ہے نا الفاظ, یہ الفاظ زمینی نہیں, اس میں آسمانی نور معلوم ہوتا ہے کہ میرے پینے کو اے دوستو سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہوں. بتاؤ یہ جملہ کیسا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشیاں درامد کرنا, یعنی امپورٹ کرنا اور استیراد کرنا, عربی ہے امپورٹ انگریزی ہے, خوشیاں حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں میرے دوستوں. کیسا عجیب جملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشیاں درامد کرنا, اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشیاں درامد کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اس لیے حسین کو دیکھ کر خوش ہو جائے, آپ دیکھیں گے اونچوں سے پسینہ صاف کیا, داڑھی کو درست کر لیا, چشمہ بھی سیٹ کر لیا اور ٹوپی بھی درست کر لی, ٹوپی اور کرتا بھی اپنا ٹھیک کر لیا اور کچھ مسکراہٹ بھی جائے, بس سوچ رہی ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا, یہ اس کی مسکراہٹ. بس اللہ تعالیٰ ہم کو اس حرام خوشیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, حرام لذتوں سے, یہ تھوڑی دیر کی تو لذت ہمیشہ کی ذلت اور پریشانی. یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, معصیت مانے گناہ, یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے. مگر اللہ تعالیٰ یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے. تسلیم کیا کہ اللہ کی نافرمانی کی راہوں میں خوشیاں ہیں لیکن حرام خوشیاں ہیں, اور وہ خوشی اپنے اندر, وہ خوشی اپنے اندر بے شمار غم لیے ہوئے ہیں ہوگی, اور وہ پھول اپنے اندر بے شمار کانٹے رکھے گا. اور وہ ٹھنڈے وہ ٹھنڈک حرام ٹھنڈک اپنے اندر بے شمار گرمیاں رکھتی ہے میرے دوست، وہ حرام خوشبو اپنے اندر بے شمار بدبو رکھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے اپنی خوشیوں کا انتظام کرتا ہے. تو کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جب وہ آئے تو انہوں نے کہا دروازہ کھولو، ہمیں ان لڑکوں تک جانے دو. تین فرشتے جو لڑکوں کی شکل میں آئے، حضرت لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال ان هؤلاء ضيفي، ارے بھائی یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، هؤلاء ضيفي فلا تبتهون، تم مجھ کو رسوا مت کرو. تو کیا پتا معلوم چلا کہ مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہے، مہمان کو ذلیل کرنا میزبان کو ذلیل کرنا ہے. ان هؤلاء ضيفي فلا تبتهون، مہمان کو ذلیل، مہمان کی ذلت میزبان کی ذلت ہے. تو سوچو پتا چلا مہمان کی عزت میزبان کی عزت. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ذوالم من غفور الرحیم، کہ یہ مہمانی اللہ کی طرف سے ہے. کیا چیز ہے دیکھو، بندوں کو سہارا اور تسلی دے دی. یعنی کیا مطلب کہ تم وہاں پر مہمان کا چونکہ اکرام کیا جاتا ہے، لہذا تم جنت میں کیسے رہو گے، اکرام اور عزت اور شرف کے ساتھ رہو گے، دلیل اور اس نہیں کہ جیسے کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتا ہے، عیش کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن کیسا، کلو و تمتعو قلیلا، کھاؤ اور عیش کرو تھوڑے دن، لیکن کھاؤ پیو عیش کرو لیکن تھوڑے دن، قلیلا ہے بہت تھوڑے دن ہے، لیکن کیا، اللہ اللہ انکم مجرمون. جملہ اس میں نازل کر دیا، یہ حال ہے جملہ اس میں، یہ حال ہے جو ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے. یعنی کہ تمہارا عیش ایسا ہوگا، عیش ایسا ہوگا جیسے مجرمانہ عیش ہوگا، جیسے کسی کو نظر بند کر دے، نظر بند کر دیا کہ چلو بھائی اب تم یہاں سے ہل نہیں سکتے، تم کو کیا کیا کھانا ہے. جیسے انگریزوں کا دستور تھا ہندوستان میں، جب انگریز تھے تو جب کسی کو پھانسی دیتے تھے، پھانسی کا فیصلہ ہو گیا کہ 3 مہینے بعد اس کو پھانسی دیں گے، پھر اس کو کہتے تھے تمہاری جو خواہش ہو وہ پوری کی جائے گی. اب وہ چاہے کندھار کے انار منگوائے یا الہ آباد کے انگور امرود منگوائے یا افغانستان سے انگور منگوائے یا چترال سے اخروٹ منگوائے یا کہیں سے کچھ منگوائے، وہ سب خواہش پوری کرتے تھے اس کی جو بھی. لیکن ادھر بیٹھے سامنے، میرے سامنے بیٹھے تاکہ سامنے سے نفع زیادہ ہوتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں بتاؤ بھائی، اس کے عیش کو کوئی دیکھے کہ واہ صاحب آم چوس رہا ہے، کیلے کھا رہا ہے. اچھا امریکہ کے جو کیلے ہوتے ہیں، امریکہ کے کیلے وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں، موٹے موٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن کھانے میں ایسے بدمزہ ہوتے ہیں کہ بس. اگر کسی نے کبھی کھائے ہوں حج کے لیے جائے تو وہاں دیکھ لینا، تو کتنے بڑے بڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں، خوبصورت بہت ہوتے ہیں، لیکن ایسے بدمزہ ہوتے ہیں کہ کیا کہنا، لہٰذا کھانے کے کام نہیں آ سکتے وہ. اب موٹا بھی ہو لمبا بھی ہو بس سوچ لو کھانے کے کام نہیں آ سکتا، وہ ہے ہی نہیں. ایسے بدمزہ ہوتے ہیں، پھیکے بالکل، جیسے پھیکا شلجم ہونا، بس بالکل ایسا بدمزہ، بالکل لذت ہی کچھ نہیں ہوتی. لہذا کسی طرح سے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم رہو لیکن شرف کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ جنت میں رہو لیکن اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہو، کہ تم اندیشہ مت کرنا. لہذا وہ سمجھا رہا تھا نا کہ وہ پھانسی ہے، اور وہ پھانسی میں آدمی ہے، کوئی اس کو دیکھ کے کہے گا واہ صاحب واہ کیا مزے، وہ مزے تو کہے گا کہ صاحب اس کے مزے ہیں لیکن اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، تب کہے گا میرے باپ کی توبہ، کہے گا بہتر ہے ایسے ہی ہم اچھے ہیں بھائی، ہم ایسے اچھے ہیں، اگر ہم کو یہ کیلا یہ آم یہ انگور یہ نہیں مل رہا لیکن پھانسی کی سزا تو نہیں ہے، جوتے تو نہیں پڑیں گے، تو کیا کہے گا، کہے گا ہماری زندگی عزت کی ہے، ہماری زندگی عزت کی زندگی. تو بس میرے دوستو، کافر کا تو یہ ہے، کافر کا یہ ہے لہٰذا دنیا میں اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو اندیشے اور خوف بہت ہوتے ہیں. کافر اگر دنیا میں جیتا بھی ہے, نافرمانی کرتا تو ہے لیکن اس کی اندیشے اور خوف وہ یہی ہے. سب سے بڑا جو اندیشہ خوف اس کو لگا ہوتا ہے بڈھا ہونے کا, کہ میں بڈھا ہو جاؤں گا تو میرا کیا حال ہوگا, میری اولاد مجھ کو پوچھے گی نہیں. اور پوچھے بھی کیسے, اولاد ہو تو پوچھے گی نا بھائی, پوچھتی تو اولاد ہے. اب جس کی اولاد ہونا ہی خبر نہیں پتا. اس لیے کافر جو ہے یہ انگریز جتنے ہیں یہ اپنے پاسپورٹ میں اور شناختی کارڈ میں یہ باپ کا نام نہیں لکھتے بلکہ ماں کا نام لکھتے. بات یہ ہے کہ جہاں سے نکلے وہ تو پتا ہے لیکن اس میں کیا کیا گیا یہ نہیں پتا. تو اگر اباؤں کا نام ہی ہوگا تو پورا پاسپورٹ تو ابا کے نام سے بھر جائے گا, سمجھ رہے نا؟ جی نام لکھا ہے کہ کتنے ابا ہیں, جی پیٹر شیٹر اور چیٹر سارے, سنیٹر اور فیچر سب ہے اس میں, رابرٹ بھی ہے, جان بھی ہے, جیمز بھی ہے اور بانڈ بھی ہے. تو اتنے اباؤں کے نام کہاں سے لکھیں گے؟ تو جانتے ہیں کہ اماں میری کامن ویلتھ ہے, دولت مشترکہ. کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ایک اماں کے پاس دس دس ابا آ رہے ہیں تو کس کا نام لکھے گا, پاسپورٹ پہ ویزا لگوائے گا یا اباؤں کے نام لکھے گا؟ اس لیے اگر کسی کافر سے آپ پوچھیں کہ تیرے ابا کا نام کیا ہے تو اس کو گالی سمجھتا ہے, وہ ماں کا نام لکھتا ہے. اور وجہ بتا دی نا میں نے, جہاں سے نکلنا وہ تو ثابت ہو گیا لیکن وہاں کیا کیا گیا اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ کس کا نسخہ ہے. تو اسی وجہ سے وہ بڑھاپے سے اولاد ہے وہ جانتا ہے کہ اولاد تو میری نہیں ہے. وہ جیسے ایک مرتبہ روس میں یہ خبر ہوئی کہ بھائی جس کے 10 بچوں کی کمی, اب یورپ کا حال یہ ہے کہ وہاں پر بچوں کی کمی ہو گئی ہے, لہذا اب وہ اگر کوئی ایک بچہ پیدا کرے نا تو اس کی ایک سال کی پڑھائی مفت, دو بچے پیدا کرنے پر 5 سال کی پڑھائی مفت, اور اگر 3 بچے پیدا کر لیں تو 18 سال تک پڑھائی مفت ہے اس کی. وہاں پہ اتنی قلت ہو گئی ہے اولاد کی. تو ایک مرتبہ روس میں حکومت نے اعلان کیا کہ جس کے 10 بچے ہوں گے تو اس کو جو ہے ایک گھر دیا جائے گا. تو میاں بیوی بیٹھے, انہوں نے کہا آئے افسوس ہمارے تو 6 ہی بچے ہیں, اگر 10 ہوتے تو ہمیں بھی گھر مل جاتا. تو اس نے کہا اچھا بھائی اب کیا کریں. تو پھر شوہر نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ آج چلو اب مجبوری ہے تو بتا ہی دیتا ہوں, میرے 4 بچے اور بھی ہیں, وہ کہیں اور ہے, اگر اجازت ہو تو میں لے کے آ جاؤں تاکہ گھر تو مل جائے. بھی نے کہا ہاں ہاں کوئی بات نہیں, خوشی سے لے آؤ, کیا ہے گھر تو مل جائے گا. خیر اب جو ہوا تو ہوا. اس کے بعد جب وہ آیا تو اب واپس دھوم دھام کی تلاش کر کے وہ اپنے 4 بچوں کو لے کر آیا. اس کے بعد جب گھر آیا تو کہا چلو بھائی بچوں جمع کرو اور سب کو لے کر چلتے ہیں اب وہ دفتر جہاں پر گھر ملنا تھا. اب جب بچے جمع کیے تو وہ 7 تھے. پوچھا 3 بچے کہاں گئے, ہاں وہ جس کے تھے وہ لے گئے آ کے. دونوں کا یہی حال ہے, کیا جس کے تھے وہ لے گئے آگے. تو اس لیے ان کی اندیشہ خوف ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ہمارا کیا حال ہوگا, بڑھاپے میں ہمارا کیا حال ہوگا, اس لیے گھبراتا ہے. اس لیے اس کی عیش بس تھوڑی دیر کا ہے میرے دوست, اور عیش بھی ایسا کہ عیش ہے ڈر خوف لگا ہوا ہے کہ کوئی میری مال کو نہ چھین لے, کوئی میری دولت کو نہ چھین لے, اور پھر میں بڈھا ہو جاؤں گا تو تب کیا حال ہوگا, مجھے کون پوچھے گا. اور مومن کو دیکھو فکر ہی نہیں ہے, کہتے ہیں میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اولاد سب پوچھے گی, مومن کو فکر نہیں ہے. وہ کہتے کیا ہے بڈھے بھی ہو جائیں گے تو کیا ہے, بڈھا آرام سے بڈھا بڈھی بیٹھ گھر میں بیٹھ کے راج کرتے نہیں کرتے. اور کوئی کہہ رہا دادا دادا جان, کوئی کہہ رہا دادی جان نانی جان, کیسا ایک سب مزیدار تماشا ہے. وہ بیٹا آتا ہے کہ ماں دعا کرو میں کام پر جا رہا ہوں میرے لیے دعا کرو. اب اماں گھر میں بیٹھی دعائیں کر رہی ہیں. پوتا آتا ہے کہتے ہیں دادی جان میرے امتحان ہونے والے ہیں آپ میرے لیے دعا کیجئے, وہ دادی جان اس کے لیے دعا کر رہی ہیں. تو قرآن شریف پڑھ پڑھ کے کیا کیسا مزہ ہے, یہ اندیشہ نہیں ہے. لہذا جب مومن جنت میں جائے گا تو اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا, کوئی ڈر نہیں ہوگا. غفور الرحیم کی طرف سے اس کی مہمانی ہوگی کہ کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن یہ عیش تمہارا مجرمانہ نہیں ہوگا، کوئی جرم ورم کا نہیں، بلکہ تم بالکل مہمان تم کو ہم بنا رہے ہیں، اور مہمان جو ہے وہ مہمان کی عزت یہ میزبان کی عزت ہوتی ہے، لہٰذا تم خوب عیش کرو جنت میں، کوئی خوف نہ کرو. اچھا اب عود کرتا ہوں، ایک ہے عود کرنا ایک ہے عود. عود اور عود میں فرق ہے، عود تو عطر ہوتا ہے، عود کی لکڑی مشہور ہے، اور عود مانے لوٹنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جو آیت کی شروع ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کا اللہ کے رب ہونے کا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے دل سے اقرار کیا، تم مت تقامو، پھر اس پر جمے رہے ڈٹے رہے. اب استقامت کیا چیز ہے؟ اب اس کی شرح ضروری ہے، پہلے آیت کا ترجمہ کر دیا نا، اب اس کی کچھ شرح ہو جائے. استقامت کیا چیز ہے؟ تو استقامت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے ذہن میں تین شرح ہیں جو میں نے اپنے مرشد سے سنی ہے، لیکن موقع کی جیسا وقت ہوگا وہ پیش کروں گا. ایک شرح تو ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی، جو کہ انہوں نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح عربی زبان میں 11 جلدوں میں ہے، مشکات شریف کی شرح. دوسری شرح جو ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر مظہری میں فرمائی ہے، جو میں نے اپنے مرشد سے سنی ہے. اور تیسری شرح وہ بھی تفسیر مظہری میں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح. اب اللہ جس جو توفیق دیتے وہ پیش کرتا ہوں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ امتثال کل مامور واجتناب کل محظور، کہ اللہ کی ہر فرما برداری کرنا، ہر مامور جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کی فرما برداری کرنا، واجتناب کل محظور، اور جس چیز سے اللہ نے بچنے کا حکم فرمایا اس سے بچتے رہنا. فیدخلوا فیہ، اس کے اندر کیا کیا چیز داخل ہے؟ اعمال القلوب والنفوس والابدان، یعنی دل کے اعمال اور اس کے نفس کے اعمال اور اس کے بدن کے اعمال. من الایمانی والاسلامی والاحسان. ابھی شرح تعریف پوری ہو گئی. یعنی ایمان اور اسلام اور احسان میں سے جو اعمال، چاہے وہ بدن سے متعلق ہو، چاہے نفس سے متعلق ہو، چاہے دل سے متعلق ہو، اعمال تین ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک بدن سے، ایک نفس کے، اور تیسرے دل کے. یہ تین اعمال ہوتے ہیں، اور ان تینوں کا تعلق یا ایمان سے ہوگا، یا اسلام سے ہوگا، یا احسان سے ہوگا. ایمان اور اسلام کیا چیز ہے؟ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. ایمان اور اسلام کا فرق علمی نہیں پیش کروں گا، کیونکہ علمی تعریف عوام عموماً کم سمجھتی ہے، لیکن ایسی شرح پیش کروں گا جو میں نے اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم سے سنی، اور ایسی ایک اللہ والے کی تعریف حضرت سے سنائی، اور ایسی کہ ایک عام سے عام آدمی بھی سمجھ جائے گا، جو پڑھا لکھا نہ بھی ہو وہ بھی سمجھ جائے گا. ایسی پیاری تعریف ہے، آسان. اب سنو، فرمایا کہ اللہ تعالی جل جلالہ و تعالی شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اللہ اور رسول کو ماننا. پہلے جل جلالہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ پہلی مرتبہ اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے، نہ کہنا گناہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ درود پڑھنا یہ واجب ہے، پھر بعد میں مستحب ہے. بعد میں مستحب ہے، پہلی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لہذا وجوب کا کر کے پھر اب سنو، اللہ اور رسول کو ماننا، اللہ اور رسول کو ماننا، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. اللہ اور رسول کو ماننا اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. اور اللہ اور رسول کی ماننا اس کا نام ہے اسلام. بتاؤ فیصل بھائی، مزہ آیا؟ کیوں نہیں، آسان ہے نا، مشکل ہے کیا؟ کتنی آسان تعریف ہے، بتاؤ خان صاحب. اللہ اور رسول کو ماننا اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. اور اللہ اور رسول کی ماننا اس کا نام ہے اسلام. سمجھ میں آیا نا؟ بتاؤ بھائی، سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ اور رسول کو ماننا اس کا نام ہے ایمان، اور اللہ اور رسول کی ماننا اس کا نام ہے اسلام. مولوی صاحب یہی ہے نا علمی تعریف، یہی ہے نا علمی تعریف کا ترجمہ یہی ہے نا. دیکھو مولوی بیٹھے ہیں کیونکہ میں نے عوامی بات پیش کی ہے نا، تاکہ جس سے لوگ سمجھ میں آ جائے، لیکن پوچھ لو علماء سے جا کر، وہ الحمدللہ علمی تعریف کے بالکل خلاف نہیں ہے. ایسی ہمارے بزرگوں کا کلام کوئی معمولی تھوڑی ہے، ایسی تھوڑی ممبر پہ بات پیش فرما دیتے ہیں. اللہ اور رسول کو ماننا اس کا نام ہے ایمان، اور اللہ اور رسول کی ماننا اس کا نام ہے اسلام. لکھ لیا، لکھ لو یہ باتیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اب آپ چاہو پوری دنیا میں علماء سے پوچھو تو جو تعریف کریں گے اس کا یہی معنی نکلیں گے. اصطلاحات اپنی عالمانہ کرتے ہیں استعمال، لیکن بات یہ ہے کہ اب عالمانہ اصطلاح کون سمجھے گا؟ ہم لوگ، اب ایک آدمی تھا دیہاتی، اب سنو، اب وہ جا رہا تھا ایک شہر میں، گیا اپنے کسی کام سے، تو وہاں پر جب سفر واپسی کا تھا تو بس جہاں پر بس اڈے پر پہنچا اسٹاپ پر کہ وہاں، تو وہاں پر دو عالم باتیں کر رہے تھے. تو اب پھر باتوں کے درمیان اس نے کہا، بس چلنے کا وقت آیا تو ایک مولوی صاحب جو دوسرے کو رخصت کرنے آئے تھے، تو انہوں نے اس سے کہا، اچھا مولانا اب میں مرخص ہوتا ہوں، مرخص ہوتا ہوں. اب وہ سن رہا تھا باتیں دونوں کی، اس نے کہا یار یعنی مطلب کیا کہ اب یعنی میں رخصت چاہتا ہوں، اب میں رخصت ہوتا ہوں، یعنی جاتا ہوں اب میں رخصت ہونا میں. تو اب اس نے اچھا او ہو مرخص، دیکھا اب میں مولوی کو جا کے بتاؤں، آپ نے بڑی موٹے موٹے لفظ بولتا تھا نا، اب اس نے یاد کر لیا. سارا راستہ مرخص یاد کرتا رہا. 3 گھنٹے کا سفر تھا اس کا شہر سے گاؤں میں بس سے، اور سارا راستہ یاد کرتا رہا. لیکن چونکہ بس راستے میں کھڈے بھی آتے ہیں تو اچھلتے کودتے، اب الفاظ کیا ہوئے، اب وہ سیدھا بس سے اترا اور سیدھا مولوی صاحب کے پاس جا کر پہنچا، اپنی مسجد کے امام کے پاس، کہ بڑے میرے پر روک ڈالتے تھے نا، ایسے ایسے موٹے موٹے لفظ بولتے تھے، آج میں بھی ان پر روک ڈالوں گا. اب اچھل کود میں نتیجہ کیا ہوا کہ اب جب پہنچا تو پیٹ میں تو گڑبڑ تھی. مولوی بھی حیران کہ پتہ نہیں یہ بےچارے کو آج کیا ہو گیا، آج مجھ سے ملنے کیسے آ گیا، آج اس کو مولوی صاحب کیسے یاد آ گیا. جیسے ایک دیہاتی تھا، اس کی بھینس مسجد میں گھس گئی. اب مؤذن نے شور مچانا شروع کیا، کیا بدتمیزی ہے، جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے، جانور جو ہے وہ مسجد میں گھسایا، گندا کر دے، یہ کر دے، خوب شور مچا رہے تھے. اس میں دیہاتی بھی آ گیا. اب اس کو ڈانٹا شروع کیا، تمہیں تمیز نہیں ہے، آ جاتے ہو، یہ دیکھو تمہارا جانور کھلا ہوا ہے، اگر پیشاب کر دے یہ کر دے. پہلے تو دیہاتی برداشت کرتا، پھر کہتا ابھی مولوی چپ کر، بکواس مت کر، جانور تھا گھسایا غلطی سے، کبھی مجھے مسجد میں دیکھا؟ جانور تھا غلطی سے گھسایا، ہم کو بھی کبھی مسجد میں دیکھا؟ اب مولوی صاحب اس کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ آدمی جو قریب بھی نہ پھٹکتا تھا آج یہ کیسے آیا. اب اس کے پیٹ میں مروڑ اڑے، مروڑ گڑ گڑ اڑے، یہ گڑ گڑ. تب اس نے اب کہا کہ اچھا مولانا صاحب اب میں مخنث ہوتا ہوں. مولوی صاحب پڑے، سمجھ گئے کہ کچھ دال میں کالا ہے، ان نے کا شوق تھے. اب اس نے سوچا یار کہ مخنث معنی سمجھتے ہیں، اس کے معنی ہجڑا. اس نے کیا لفظ یاد کیا تھا، مرخص. تو مولوی اس نے سوچا یار یہ تو کیا بات ہوئی، انہوں نے ایسا بولے نہیں. میں کہا مولانا صاحب اب میں مخنث ہوں. فرمایا بھائی اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے تو میں کہاں منع کر دوں گا، شوق سے ہو جاؤ. تو علمی اصطلاحات اب کون سمجھے گا؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب تقریر کرو تو آسان الفاظ کو پیش کرو جس کو امت سمجھ سکے. مقصد تو بات سمجھانا ہے نا، کوئی علم جھاڑنا تو نہیں ہے، روپ ڈالنا تو مقصود نہیں ہے نا بھائی. کیونکہ اگر کوئی روپ ڈال بھی لے، اگر جب تک اللہ قبول نہ فرمائے تو کیا اعتبار ہے عالم کی تقریر کا، وائز کے واعظ کا کیا اعتبار ہے جب تک اللہ قبول نہ فرمائے. آپ سے البتہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے بولنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرما لے، میری زبان کو اور آپ کے کان کو. میری زبان اور آپ کا کان ایسا ہی تو ہے نا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، دو زبانیں نہیں چل سکتی. لہٰذا میری زبان کو آپ کے کان کو اللہ قبول فرما لے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے اس دل بیٹھنے کو نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جنت میں بھی ایسے ہی ہمارے بزرگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت میں نصیب فرما دے. اچھا ایک بات یاد آئی جی سر، ایک صحابی تھے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھ رہے تھے. پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جنت میں کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے. اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو جنت دے بھی دی
عطا فرما دیں گے، ضرور دیں گے، ہم یہ امید رکھتے ہیں، لیکن آپ جنت میں کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، ہر جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. کیا عجیب بات کہ یعنی تم جس سے محبت کرو گے جنت میں بھی تم اسی کے ساتھ ہوگے، تم جس سے محبت کرو گے آخرت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے. اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ صاحب اگر کوئی مان لو ایک بہت بڑا ولی اللہ ہے اور ہم اس درجے کے ولی نہیں ہیں، ہم ایک عام مسلمان، اور تو ایک عام مسلمان اور ولی اللہ کیسے برابر ہوں گے؟ ایک سوال تھا نا کہ صاحب اس کا مطلب وہاں پہ بھی ہماری جنت لوٹ کے لے جائیں گے، ولی اللہ کی جنت میں ہم ہمیشہ گھس جائیں گے اور وہاں ان کی جنت لوٹ کے لے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کا جواب سنو، کیا میرے شیخ کی اللہ عمر میں برکت دے ایسی پیاری بات سے سمجھایا کہ سبحان اللہ. سنو مولوی صاحب غور سے سنیں یہ بات میری گوشے دل سے، سنیں یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں. ایک بزرگ نے فرمایا، میں ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں، میں اپنے بزرگوں کی الفاظ کو نقل کرنے والا ہوں، ان کی بات کو، میرے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں چور ہوں، چور اپنے بزرگوں کی باتوں کو چرا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن یہ چوری مستحب ہے، لہذا یہ چوری آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ چوری اس پر اجر و ثواب ہے اس چوری پر. تو کیا فرماتے ہیں، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، گوش مانے کان، دل کے کان سے، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پہ مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی ہے. جب تک بندہ اللہ پر قلب و جان سے فدا نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کے دل میں اللہ کی محبت کا پھول نہیں کھلتا. اصغر گونڈوی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، جگر کے استاد تھے، فرماتے ہیں کہ ہم نے لیا ہے داغ دل، ہم نے لیا ہے داغ دل، یعنی اللہ کی محبت کا درد ہم نے کیسے لیا ہے، ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی، یعنی حرام تمنا، حرام لذتوں کو لٹا کر اس کے بدلے میں اللہ کی محبت کا درد حاصل کیا ہے. ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے، ایک گلے تر کے واسطے، انگلی کا اشارہ دیکھ لینا کہاں پر ہے، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. ہم نے دنیا کی فانی لذتوں کو، حرام تمناؤں کو، اس اللہ کے خاطر سے جس کی محبت کا پھول کبھی مرجھانے والا نہیں ہے، ہم نے ایسا پھول لیا کہ جو کبھی مرجھانے والا نہیں ہے. ان مرجھانے والے پھولوں سے جو کہ حسین مثل پھول کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ پھول ایک دن مرجھا جائے گا. پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، کتنا ہی حسین لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایک دن اس کا حسن مرجھا جائے گا. جو مثل پھول کے معلوم، اور گل خاصتا گل معلوم ہو رہے جو، وہ بھی مرجھا جائے گا، بڈھا ہو جائے گا یا بڈھی ہو جائے گی. اور چاندنی چاند ہے، چاندنی کا چاند کیسا حسین معلوم ہو رہا ہے، لیکن کیا انجام ہوگا، وہ ڈھلے گا نہیں ڈھلے گا، ایک دن غائب ہو جائے گا. یہ پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی. ہر کلی نے بتا دیا کہ تم مت دیکھو، ابھی ہم کلی ہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس شعر کو مت پڑھنا جو بس میں لکھا رہتا ہے، شکر ہے یاد نہیں آ رہا، اچھا ہے اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ، چلو اچھا ہے، الحمدللہ یاد نہیں آ رہا، ایسے ہی تھا شعر، ایک بات یاد آ گئی تھی. تو ہر پھول مرجا گئے چاندنی ڈھل گئی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی، ہر کلی نے بتا دیا کہ تم ہم کو دیکھو، ان کسی کلی سے پھول سے دل مت لگاؤ. جتنے پھول تھے یہ بڈھا اور بڈھی کو دیکھو، ایک زمانے میں یہ بھی پھول تھے، یہ بھی ایک زمانے میں پھول تھے، اور لوگ ان پر اپنا ایمان، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی آبرو کو قربان کر رہے تھے، لیکن جب وہ بڈھے ہو گئے اور بڈھی، پھر کیا ہو گیا، پھر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے ان پانی بتوں سے دل نہ لگائے، ان پانی بتوں سے دل نہ لگائے، یہ بتا دیا. ان کے انجام کو عقل مند ہے وہ آدمی جو انجام پر نظر رکھتا. دیکھو عقل کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے، عقل کی بین الاقوامی تعریف جو اپنے انجام پر نظر رکھے. اگر کمر میں درد نہ ہو تو ٹیک نہ لگاؤ، اگر کمر میں درد ہے تو مجبوری ہے. شاباش، آگے آ جاؤ، شاباش ہے، شاباش ہے، شاباش نہیں بلکہ ہے شاباش ہے، ماشاء اللہ. تو میں بتا رہا تھا ایمان اور اسلام کا فرق، کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ اور رسول کو ماننا، یہ ہے ایمان، اور اللہ اور رسول کی ماننا، یہ ہے اسلام. اور آگے کیا؟ احسان. احسان کے کیا ہے؟ یہ اصل میں حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کچھ سوالات پوچھے تھے صحابہ کی تعلیم کے لیے. آگے پوچھا کہ من احسان، احسان کیا ہے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ ضرور تم کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے، یعنی یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، اس کو یہ استحضار ہوتا ہے. اسی کا نام احسان ہے. ہر وقت یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرا مالک میری ہستان سے باخبر ہے، میری ہر گفتگو سے باخبر ہے، میری ہر نظر پر ان کی نظر ہے، میری ہر سماعت پر ان کی وہ سن رہے ہیں، اور میرے ہر قدم پر ان کی نظر ہے. بس یہ کیفیت پیدا ہو جانا، اسی کو احسان کہتے ہیں. اس کو استحضار ہو جائے کہ میرا اللہ میرا پالنے والا، میرا مولا مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو سوچو، دیکھو، اگر ایک آدمی اس کا مالک دیکھ رہا ہو یا اس کا باپ دیکھ رہا ہو، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کے دیکھنے کی وجہ سے سگریٹ نہیں پیتے؟ کیوں صاحب؟ کیا کہتے ہیں؟ یار ہمارا ابا دیکھ رہا ہے یا ہمارا مالک دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے نا. تو بھائی ایسا ہے نا، کیا بات ہے، اس کو استحضار ہے. اس بچے کو شریف بچہ کہتے ہیں اور غیرت مند بچہ بولتے ہیں. شریف بیٹا کہتے ہیں کس کو؟ جو اپنے باپ کی عزت اور احترام کا خیال کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریف اور غیرت مند بیٹا. اور جو باپ کی بھی پرواہ نہیں کرتا، ایسے بھی بے غیرت ہے، کمی نہیں ہے، جو سگریٹ پی کر اپنے باپ کے منہ پر دعا چھوڑتے ہیں، ایسے بھی بے غیرت ہے، کمینوں کی کمی نہیں ہے، کمینوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں شریف لوگوں کا مجمع ہے، میں شریفوں کی بات کروں گا، لیکن بتا اس لیے دیا کہ پتہ چلے کہ کمینگی اس کا نام ہے. تو احسان کیا؟ استحضار ہو جائے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو جس وقت مالک دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت سگریٹ نہیں پیتا، بلکہ نسوار بھی چھپ کر کھاتا ہے، منہ دوسری طرف کر کے جلدی سے چھپا کے رکھ لیتا ہے، یہ اور بات ہے اس کے دانا بن جاتا ہے. لہذا ایک صاحب سے میں نے پوچھا، یار یہ تمہارے یہ دانا کیسے ہو گیا؟ وہ بےچارا شریف تھا، میں بھی سمجھ گیا تھا کہ یہاں کچھ ہونٹ کے پیچھے کچھ ہے، کچھ نہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ آپ کے دانا کیسے ہو گیا؟ نہیں تو ایسے ہی بس وہ ہو گیا، میں ڈاکٹر سے دوائی لے لوں گا. یعنی میں اشارہ دے دیا کہ مطلب یہ ہے کہ تم ہندوستان کے پیچھے چیز ہے، ذرا اس کا خیال کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بچے کو پیدا کیا تو بچے کے منہ میں غذا کا قاعدہ یہ ہے کہ بندہ غذا منہ سے کھاتا ہے. تو صاحب غذا منہ سے کھاتا ہے نا، لیکن بچے کی ماں کی نال پیٹ سے، ناف سے، بچے کی ناف میں اللہ ایک نال لگا دیتے ہیں، اس کو نال، اوول نال بولتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس منہ سے اس کو اللہ کا نام لینا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اتنا خیال کیا کہ ماں کا حیض منہ سے نہ جائے، گندا خون نہ. کیوں؟ کیونکہ اس منہ سے اللہ کا نام لینا تھا. تو جس اللہ نے ہمارے منہ کی اتنی حفاظت فرمائی ہے، ہمیں اس منہ کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. بس یہ کافی ہے سمجھانے کے لیے. لاکھ منہ کو ڈینٹونک کر لے، ٹوتھ پیسٹ کر لے، لاکھ الائچی کھا لے، لیکن جو چیز اندر بس جاتی ہے وہ بھپکا آ جاتا ہے. حدیث شریف میں منع آیا، کچی پیاز کچا لہسن کھا کر مت آؤ. فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے مسجد میں، اور مسلمان بھائی کو بھی تکلیف ہوتی ہے. بس سوچ لیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. چاہے سگریٹ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سگریٹ دیکھو، سگ اور ریٹ،
سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا. سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا. اب بتائیے کتے اور چوہے کا مجموعہ دیکھ لیے اور پھر کیسے کیسے ڈیزائن لگاتے ہیں. سمجھتا ہے اپنے کو ہیرو, اسٹائل سے پیتا ہے نا, کیونکہ جب اشتہار دیکھتا ہے سگریٹ لے تو اس میں ہیرو نظر آتا ہے. تو اگر ہیرو دیکھ رہی ہے تو بھائی پل کے نیچے زیادہ کر دیکھو. یہ سوراب گوٹ کا پل ہے نا, اس کے نیچے بھی کچھ ہیرو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ایسے ایسے ہل ہل کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ذرا ان کو بھی جا کر دیکھو, تصویر کے دونوں رخ دیکھو, ہیرو ان کو بھی دیکھو. تو احسان کرو. اب رہی بات کہ اعمال کیا ہے, تو اسی کے لیے فیض قلوب کہ ہر وہ عمل جو کہ قلوب سے متعلق ہو, جو نفوس سے متعلق ہو اور جو کہ اس کے بدن سے متعلق ہو, یہ تمام اعمال, یہ اعمال کو بجا لانا اور جن اعمال سے منع کیا ان اعمال سے بچنا, اسی کا نام استقامت ہے. جمے رہنا, ڈٹے رہنا. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کا ویزا لینے کے لیے اس نے کہا کہ داڑھی کاٹ دو, اب اس نے داڑھی کاٹ ڈالے تو کیا ہوا؟ یہ شریف بن جائے گا؟ یہ کوئی استقامت بولیں گے؟ اب اس نے دیکھا کہ صاحب داڑھی والوں کو جو ہے پولیس پکڑ رہی ہے تو اس نے بھی داڑھی کاٹ ڈالی. یہ استقامت ہے؟ یہ استقامت نہیں ہے. گردن کٹ جائے لیکن داڑھی نہ کٹے, یہ ہونا چاہیے. وہ ڈرتا نہیں ہے مومن. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی اس کے دل کو استقامت حاصل نہیں ہے. اس کا بدن, اس کے دل میں جو استقامت ہونی چاہیے کہ دل سے اقرار ہونا چاہیے کہ صرف اللہ میرا رب ہے, روزی دینے والا صرف اللہ ہے, رزق کے خالق و مالک اللہ ہے, میری خوشی اور غمی اللہ کے قبضے میں, بیماری اور صحت اللہ کے قبضے میں, زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں, چین اور بے سکونی اللہ کے قبضے میں, جنت اور دوزخ اللہ کے قبضے میں, جس کے دل میں اتر جائے پھر اس کے بعد وہ زمانے سے محروم نہیں ہو سکتی. کہ زمانے نے کہا ارے صاحب کیا کریں جی, بے پردہ زمانہ ہے, اب تو جی عورتوں کو دیکھنا ہوگا. تو کیا مطلب؟ اس کو استقامت حاصل نہیں ہے. یہ شک مستقیم نہیں ہے, یہ جمع ہوا نہیں ہے دین پر, یہ تو نفس کا غلام ہے, محروم ہو گیا. ابھی اس کے دل میں اللہ کا وہ اقرار کہ صرف اللہ میرا رب ہے ابھی اس کے دل میں داخل نہیں ہے. ابھی اس کا دل اس اقرار سے خالی ہے. لہذا حسینوں کو دیکھ کر نظریں اٹھا لینا یہ دلیل ہے ابھی اس کا دل اللہ کی عظمتوں سے خالی ہے. بک جاتا ہے, یہ بک گیا نا. اچھا اسی کے لیے اب رہی بات, اب یہ استقامت دیکھو, استقامت کا امتحان, استقامت کا امتحان مسجد میں نہیں ہوتا. استقامت کا امتحان مسجد میں نہیں ہوتا کہ صاحب نماز پڑھا خوب اور جھکے ہوئے اور دعا تسبیح ذکر کر رہے ہیں خوب جھوم جھوم کے, تلاوت میں بھی جھوم جھوم ایسے دعا کر رہے تو آنسو داروں قطار ہو رہے ہیں, بیان سننے آنسو روئے جا رہے ہیں. تو واہ واہ کیا کہنا تھا, ہر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے نا. لیکن اس کا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ استقامت کا امتحان یہ مسجد میں نہیں ہوتا بلکہ کہاں ہوتا ہے؟ بازار میں ہوتا ہے. ارے بھائی دیکھو, اگر چوہا جو ہے, بلی جو ہے, ایک بادشاہ تھا وہ بلی کی کھوپڑی سمجھتے ہو نا, سر پر کھوپڑی پر چراغ جلا کر رکھتا تھا اور اس چراغ کی روشنی میں فرمان شاہی لکھتا تھا. تو ایک دن اس نے کہا کہ دیکھو میں کیسا مربی ہوں, میری تربیت کہ بلی کی کھوپڑی پر چراغ رکھ کر اس کی روشنی میں فرمان شاہی لکھتا ہوں. تو وزیر سے کہا, اپنا دعوے کرا تھا, ڈھینگے مارا تھا ڈھینگے. تو وزیر نے کہا کہ حضور آپ کا بہت اچھا ہے, بلی آپ کے سر جھکا کر بیٹھی رہتی ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن کیٹ مانے بلی, کیٹ کا امتحان ریٹ سے ہوتا ہے, چوہے سے ہوتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا امتحان لے لوں آپ کی بلی کا, کیٹ کا امتحان ریٹ سے لے لوں, ریٹ سے. تو بادشاہ نے کہا ہاں ہاں لے لو. ارے میں نے 10 سال تربیت کی اس کی, 10 سال تک اس کی کھوپڑی پر چراغ جلا کر اس میں فرمان شاہی لکھے, ایسے تھوڑی وہ ہو جائے گی. اب اس کے بعد وزیر نے کہا بہت اچھا, ویری گڈ. شام ہوئی, ایک چوہا پکڑ لیا اور چوہے کو تھیلے میں چھپایا. اس کے بعد بادشاہ کے کمرے میں اجازت سے داخل ہوا تو اب دیکھا کہ بلی جو ہے وہ سر جھکائے ہوئے بالکل مراقبے میں بیٹھی ہوئی ہے, صوفی ایسا لگ رہا ہے آدم پہ ہے, اور سر جھکائے تیل کی وہ
اور بادشاہ فرمان شاہی لکھ رہا ہے اس کی روشنی میں. تو وزیر نے کیا کیا کہ تھیلے میں سے چوہے کا تھوڑا سا منہ نکالا. اب بلی جو ہے مرادوں میں نیچے تھی, اس نے ذرا آنکھ اٹھائی تو چوہا نظر آیا. بس اس کی آنکھیں, بلی کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں, بس آنکھیں گردش کرنے لگی, شکار نظر آ رہا ہے اس کو. اب اس کے بعد اس کے مونچھیں بھی کھڑی ہو گئی, کیونکہ شکار کو دیکھ کر بلی کی مونچھیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اب وزیر سمجھ گیا کہ معاملہ چل گیا, قید کا امتحان ریت سے ہو رہا ہے, بلی کا امتحان چوہے سے ہو رہا ہے. تو اس نے چوہے کو تھوڑا سا اور نکالا, بس اب جو بلی جو تھی اس نے غرانا شروع کیا. میرے شیخ نے یہ واقعہ سنایا, مولانا جلال الدین روبی رحمۃ اللہ علیہ کی مسودی کا یہ واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے کر دکھایا, اس کے بعد بلی نے کہا کیسے, ایسے کرتی نا بلی. بس اب وزیر سمجھ گیا کہ معاملہ بالکل پکا ہو گیا, مونچھیں کھڑی, غرانا شروع کر دیا, غرور کی آوازیں. اب اس کے بعد کیا کیا, اس نے چوہے کو چھوڑ دیا. بس جناب بلی نے کود ماری, تیل کہیں گرا, چراغ کہیں گرا, اور چراغ کی بتی کہیں گری, اور وہ چوہے کے پیچھے بھاگی. تب بادشاہ ہنسنے لگا, وزیر بھی ہنسا, بادشاہ بھی ہنسا کہ یہ ہے. لہٰذا بلی کا امتحان چوہے سے ہوتا ہے. کہے کہ صاحب بلی مستقیم ہے جی, تو لہٰذا اسی لیے فرمایا, میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ اگر بلی 70 حج بھی کر لے, 70 حج کر لے, 70 جو کثرت پر دلالت کرتا ہے کہ 70 حج بھی کر لے, لیکن اگر چوہے کو دیکھ کر مونچھیں کھڑی ہوتی ہے اور غرانا شروع ہوتی ہے, اس کا مطلب ابھی بلی سدھری نہیں ہے. لہذا کتنا ہی حج کر لے, اشراق اور عبادین پڑھ لے, ذکر اور تلاوت کر لے, اور حج و عمرہ کر لے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے, کتنا ہی تقریریں سن لے, تبلیغ میں چلے لگا لے, قرآن شریف زبانی کتنا یاد کر لے, لیکن اس کا امتحان کہاں ہوگا, بازار میں ہوگا, کہ جب کوئی حسین شکل سامنے آتی ہے. اب اگر یہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرتا ہے تو کیا مطلب, اس کو استقامت حاصل ہے. لیکن جو حسینوں کو دیکھ کر خوشیاں منا رہا ہے, اس کا مطلب ابھی اس کو جس کی مونچھیں کھڑی ہو جاتی ہیں, یعنی مونچھوں سے پسینہ صاف کر لیا, داڑھی کو درست کر لیا, چشمہ بھی درست کر لیا, ٹوپی بھی سیٹ کر لی, خوشبو لگا لی, جلدی سے جیب سے عطر نکالا اور خوشبو لگا لی, اور حسینوں کے پاس جا رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کو استقامت حاصل نشتا, ابھی حاصل نہیں ہے اس کو استقامت, ابھی اس کا جو ہے بلی ابھی یہ گڑبڑ ہے. لہذا میرے دوستو استقامت کے لیے ہی فرمایا, امتثال کل معمور واجتناب کل محظور, کہ ہر اللہ کی فرما برداری کو بجا لانا اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا. فَيَدْخُلُ فِيهِ أَعْمَالُ الْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ وَالْأَبْدَانِ, چاہے ان اعمال کا تعلق جسم سے ہو, چاہے دل سے ہو, چاہے نفوس سے ہو, اس وقت تک اس کو استقامت حاصل نہیں ہے. کیا مطلب کہ اخلاق کو اچھے ہو گئے, کہ جس سے ملتے ہیں ہنس کے مسکراتے ہیں لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, یہ اس شخص کو استقامت حاصل نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اور تہجد کے تو بڑے پابند ہیں لیکن داڑھی نہیں رکھتے, یہ داڑھی تو رکھی لیکن ایک مٹھی نہیں ہے, اس کو استقامت حاصل نہیں ہے. یاد رکھنا ہے اس بات کو, بابانگ زہر یہ بات پیش کر رہا ہوں, جس کو تہجد تو پڑھ رہا ہے لیکن ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھتا, یا ایک مٹھی داڑھی بھی رکھ لی لیکن مونچھیں بڑی بڑی ہے کہ جو کنارے سے تجاوز کر گئی, اس شخص کو استقامت حاصل نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ چھوٹی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من طول شاری باؤ لم ینل شفاعتی, جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. افضل یہ ہے کہ بالکل برابر کرے, لیکن اگر مونچھ ہے تو یہ کنارا اوپر کے ہونٹ کا جو آخری ہے کنارا, اس کنارے کو سے مونچھ دور رکھے. اگر اس نے یہ کام نہیں کیا اس کا مطلب اس کو استقامت حاصل نہیں ہے. ابھی اس کا اللہ کی عظمت ہے, اللہ کا رب ہونا اس کے دل میں نہیں گھسا بھی, کیونکہ دل میں گھسا اپنی مونچھوں کو درست کر لیتا ہے, یا مونچھیں کو برابر کر لی, واضح مونچھیں بالکل صفا کر دیتے ہیں, داڑھی ایک مٹھی بھی رکھ لیتے ہیں لیکن شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, اس کو استقامت حاصل نہیں ہے. یا حج عمرہ کر رہے
اور چھلوار ٹکروں سے اوپر ہے, تسبیح ہر وقت ہاتھ میں ہے, لیکن عورتوں کو دیکھتا ہے یا لونڈوں کو دیکھتا ہے, اس شخص کو استقامت حاصل نہیں ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ استقامت نام ہی اس کا ہے کہ چاہے وہ آنکھیں, اس کی آنکھیں, اس کا سر, اس کی کان, اس کی ناک, اس کی زبان, اس کے ہونٹ, اس کے گال, اس کا سینہ, اس کا دل, اس کا ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. بعض لوگ عجیب ہیں, وضو کرتے ہیں تو شلوار جو ہے گھٹنوں سے اوپر چڑھا دیتے ہیں. وضو کرتے ہیں, اب وضو میں گرمی اتنی چڑھی ہوتی ہے کہ شلوار بھی گھٹنوں سے اوپر چڑھا دیتے ہیں. تو گھٹنوں کا چھپانا یہ فرض ہے, ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. میرے شیخ سے ایک صاحب نے ہندوستان میں سوال کیا کہ حضرت یہ ناف سے گھٹنے تک چھپانا کیوں فرض ہے, جبکہ چھپانے کی جو چیز ہے وہ تو ایک لنگوٹ سے بھی چھپ سکتی ہے. لنگوٹ سمجھتے ہیں؟ نیکر, چڈی, اور سب ترجمہ سن لو یار, وہ لنگوٹ سے بھی چھپ سکتی ہے. تو چھپانا ناف سے لے کر گھٹنے تک کیوں فرض کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھو, ہر ملک میں جاؤ, جہاں ملک, جس ملک میں, جس علاقے میں فوجی رہتا ہے, تو فوجی رہتا کہیں ہے لیکن باڑھ دور دور تک لگا دیتے, باڑھ, اور وہاں لکھ دیتے خبردار, نو گو ایریا, اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, اندر انتباہ, ہوشیار, اندر یہ غیر ممنوع علاقہ ہے, عام آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو صاحب لکھا رہتا نا فوجی علاقوں پر, تو فرمایا کہ ہمارے پاس بھی فوجی ہے, ہمارا بھی فوجی ہے, تو اس لیے باڑھ دور دور تک لگا دی تاکہ ہمارے فوجی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. کتنا مزہ آیا, اس لیے فوجی کو, کیونکہ فوجی ہے بےچارا, وہ ناراض ہو جاتا ہے اگر کوئی اس کی حدود میں گھس جائے, وہ ناراض ہو جاتا ہے اور غصے سے منہ پھلا لیتا ہے, لیکن بےچارا شرمندگی سے آنسو بھی بہانے لگتا ہے. یوسف خان سمجھ رہے نا, اس لیے فوجی کی حفاظت کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک فرض کر دیا. اور یہاں تک کہ اتنا مسئلہ ہے اس کا کہ اگر کسی کی ران ننگی ہو تو ننگی ران کو دیکھنا جائز نہیں ہے. مرد کے لیے کسی دوسرے مرد کی ننگی ران کو دیکھنا جائز نہیں ہے, یہ مسئلہ یاد رکھنا. جیسے ہاکی دیکھ رہا ہے, ہاکی میں چڈی پہنتے ہیں وہ, یا فٹ بال ہے کہ ورلڈ کپ دیکھنے کا شوق ہو رہا ہے, حاجی صاحب تسبیح بھی ہاتھ میں ہے اور ورلڈ کپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, صاحب کیا کریں, ہم فیفا کے ہم بڑے شوقین ہیں, فیفا کو دفع کرو, فیفا کو دفع کرو. لادا وہ چڈی پہنے ہوئے ان کی ننگی ٹانگے, اور افسوس یہ ہے کہ مرد عورتیں بھی دیکھتی ہیں, عورتیں بھی, عورت کو مرد کو دیکھنا جائز ہے؟ اگر کھڑکی سے باہر جان کر دیکھ لے تو کیسا غصہ کرتا ہے, تو وہ ٹی وی پر دکھاتا ہے اس کو, بیوی کو ٹی وی دکھاتا ہے اور پھر ننگی ٹانگے دیکھتی ہے. اور حجین صاحبہ کشتی بھی بڑی شوق سے دیکھتی ہیں, ہر پروگرام کی کشتی ان کو بہت اچھی لگتی ہے. لہذا یہ فٹ بال ہو, اسکواش ہو, سوئمنگ ہو, ٹینس ہو یا ہاکی ہو, سب یہ کھیل ان کی ننگی ٹانگیں چونکہ دیکھنا ممنوع ہے کسی کی, کسی دوسرے کی بھی. یا اور بعض لوگ جب صاحب لوگ ہو جاتے ہیں تو چڈی پہن کر کیاری میں پانی بھی دیتے ہیں اور کتا بھی پالتے ہیں, یہ سات لوگوں کی نشانی ہے, چڈی پہن کر کیاری میں پانی دیتے ہیں. تو ان کی چڈی, یعنی ان کی چڈی میں وہ دیکھ کر چڈو نہ بنے, مت دیکھے ننگی ٹانگوں کو. تو میرے دوستو, وہ اعمال جن کا تعلق بدن سے ہو, جسم کا ہر عضو, یا ان کا تعلق دل سے ہو, کہ دل میں گندے خیالات نہ پکائے کسی کی ماں بہن کے متعلق, یا دل کے اندر کسی کو حقیر نہ سمجھے کہ صاحب یہ دیکھو یہ ایسے, ہم دیکھو ہم بڑھیا ہیں, اپنے کو اچھا سمجھتا ہے, یہ دل کا گناہ ہے. اور اخلاق گندے ہیں, یعنی صبر نہیں ہے, توازو نہیں ہے, شکر نہیں ہے, اور اللہ کی مرضی پر راضی نہیں رہتا, دل میں دنیا کی محبت ہے, تو یہ کیا ہے, یہ دل کے گناہ ہیں. ان تمام گناہوں سے بچنا اور دل کے وہ اعمال ہونا کہ اپنے کو حقیر سمجھے, اپنے کو کچھ نہ سمجھے, اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے. جو اگر کوئی مصیبت آ جائے تو بھی اللہ کی مرضی پر راضی رہے. کہ صاحب کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس کا نام کیا ہے میرے دوستو؟ اس کا نام ہے استقامت.
سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ کیا ہے کہ استقامت، استقامت کی تعریف کیا ہے؟ امتثال کل مامور واجتناب کل محظور فیدخل فیہ اعمال القلوب والنفوس والابدان من الایمان والاسلام والاحسان. کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانا اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنا، چاہے وہ جس جس کا تعلق دل سے ہو، اس عمل کا تعلق چاہے دل سے ہو، چاہے نفس سے ہو، چاہے اس کے بدن سے ہو، چاہے وہ ایمان کا حصہ ہو، چاہے اسلام، چاہے احسان سے، تمام اعمال کو کرنا جس کا حکم ہے اور جس سے بچنے کا حکم ہے اس سے بچنا، اسی کا نام استقامت ہے. سمجھا ہے نا؟ استقامت دعا کراتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو ہم مستقیم رہیں، وہ استقامت کی دعا کرتے ہیں. لہٰذا استقامت کا امتحان کیسے ہوگا؟ میں نے پہلے بتایا کسی کی ولایت کو مسجد میں مت ناپو کہ مسجد میں کیسی تقریر کرتا ہے، کہ صاحب کیا تقریر، کیا آنسو سے تقریر کر رہا ہے اور رولا بھی دیتا ہے اور دعا کرتا ہے تو درد سے روتا ہے، رولا بھی دیتا ہے اور عبادت زبردست. نہیں میرے دوستو، مسجد اور ممبر پہ مت دیکھو اس کو. اگر کسی کی ولایت دیکھنی ہے تب کہاں دیکھو؟ اس کی استقامت کا امتحان خوش قامت سے ہوتا ہے. استقامت کا امتحان خوش قامت سے ہوتا ہے. اردو سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کچھ طبیعت ہے نا اس میں. آ جا خان صاحب، جلدی آ جا، تھوڑا سا ان کو جگہ دے دو، ورنہ یہ خان صاحب مجھ سے لڑائی کرتا ہے. لیکن ایسا لڑتا ہے جیسے دو دوست، اس لیے حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں دو علماء تھے، دو بزرگ، تو حضرت نے پوچھا، دونوں میں بہت دوستی تھی، ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، ایک مولانا صدیق صاحب تھے، ایک دوسرے کا نام یاد نہیں ہے. تو حضرت نے پوچھا، میاں کبھی تم دونوں میں لڑائی بھی ہوئی ہے؟ یعنی جب کوئی اونچی اونچ نیچ ہو جاتی کبھی؟ تو انہوں نے کہا، جی حضرت ہمارے میں کبھی کبھی کوئی بات تو ہو بھی جاتی ہے لیکن پھر دوستی ہو جاتی ہے. تب فرمایا، الحمدللہ ایسی دوستی اس کے اندر دوام رہتا ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، کبھی کبھی لڑائی بھی ہوتی. لہٰذا میاں بیوی میں بھی کبھی کبھی چڑ چڑ پڑ پڑ ہو جائے گی، لیکن اگر بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر اس کو منا لے. بیچاری بیوی تو مناتی ہی ہے، لیکن بیوی ناراض ہو جائے شوہر اس کو منا لے. کیسے منائے؟ گلاب جامن اس کے منہ میں ڈال دے، یا گلاب جامن اگر مشکل معلوم ہوتا ہو تو پولو کی ٹافی ڈال دے ٹھنڈی ٹھنڈی، یا بیویوں کو میٹھی ٹافی سے زیادہ کھٹی میٹھی اچھی لگتی ہے، فینٹا کی ٹافی ڈال دے. اور پھر جب وہ کوئی غصہ کرے تو اس کے منہ میں فینٹا کی ٹافی ڈال دے یا گلاب جامن ڈال دے. اور پھر یہ شعر پڑھا، کیا شعر پڑھے؟ کہ ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ، ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ، اور مجھے ان کے غصے بھی پیار آتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ شعر پڑھے. واہ، یہاں بھی تیری جان نہیں چھوڑتا، یہ ٹو پر ٹو. تو استقامت بتا رہا تھا کہ کسی کی استقامت کا امتحان یہ مسجد میں مت، بلکہ اس کی استقامت کب پتہ چلے گی؟ جب کوئی خوش قامت سامنے آ جائے، کوئی حسین لڑکی، تب اس کو دیکھو پھر کہ یہ کیا کرتا ہے. اگر نظریں جھکاتا ہے، صرف نظریں جھکانا کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں سے بھاگے بھی، وہاں سے بھاگے بھی، کیونکہ جن لوگوں نے بھاگے نہیں وہ اپنے دل کو محفوظ نہ رکھ سکے. زیادہ وہاں سے بھاگے، فرار اختیار کرے. جو بھاگے گا نہیں وہ بھی پکڑا جائے گا. دیکھو یوسف علیہ السلام نبی تھے، نبی کا ایمان کتنا اونچا ہوتا ہے، نبی کا ایمان، لیکن جب زلیخا نے دعوت گناہ دی، گناہ کی دعوت، تو یوسف علیہ السلام بھاگے وہاں سے. اب حالانکہ نبی کا مقام قرب کیسا ہوتا ہے، سجدے میں گر جاتے، اللہ سے رو رو کر دعا مانگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نازل فرما کر سکھا دیا کہ دیکھو نبی کی سنت کو کرو، کہ نبی جو ہے باوجود اتنے اونچے مقام کے وہ سجدے میں نہیں گرا بلکہ وہاں سے بھاگا. حالانکہ جانتے بھی تھے کہ سات شاہی تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بھاگے. لہذا امتی کا فرض یہ ہے کہ گناہوں کے مراکز سے دور بھاگے، مت اپنے نفس پر اعتماد کرے. جن لوگوں نے اپنے نفس پر اعتماد کیا ان کا وہی حال ہوا کہ کیا، جیسے بلی کو چوہے کے ساتھ چھوڑ دو، کیا ہوگا پھر؟ کیا مونچھیں کھڑی ہو جائیں گی اور غرغر شروع کر دے گی. لہذا یہ نفس جو ہے، یہ کبھی نفس فرعونت، مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس فرعونت ہی سیرش مکن، نفس فرعون ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. لہذا دنیا کی ساری حسین دکھا دو،
اس کے بعد تھک کر بیٹھ جائے, پھر اس سے پوچھو کہ جناب ایک وہ فلاں دور ایک حسین باقی ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ دیکھیں گے اس کو کہاں ابھی چلو, اس کا پیٹ نہیں بھرتا, لہذا وہاں سے فرار اختیار کرے تو پتا چلے گا کہ اس کو استقامت حاصل ہے کہ نہیں, کہ بازار میں جب کوئی عورت گزر رہی ہے یہ اپنی نگاہ کو نیچی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ نہیں کہ چچا داد بہن خالہ داد بہن سالی کو دیکھ کر باچے کھل گئی, ہاں ہاں آپ آ گئی, ہاں بڑی خوشی ہوئی, یہ بے غیرت ہے. یہ اللہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشی درامد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. جن شکلوں کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا, جس چیز کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا, ان کی نافرمانی کی راہوں سے خوشی تلاش کرنا, یہ شخص بے غیرت کمینہ بدماش ہے. کہ جب اللہ نے منع کر دیا کہ مت دیکھو تو کیوں دیکھتا ہے بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ آنکھ نکال دے پھر پتا چلے گا, گردے میں کینسر پیدا کر دے پھر چلائے گا. کبھی ہسپتال میں جا کر تماشا دیکھو, جب گردے میں درد اٹھتا ہے تو کیسا چیختا ہے وہ, ایسا جیسے بکرے, ایک بکرا نہیں اگر سو بکروں کو ذبح کرو تو سو بکرے کی آواز کو جمع کرو تو ایک آدمی ایسا چلاتا ہے. کیوں صاحب؟ کسی گردے کے درد والے کو دیکھو, اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے آتا کو سلامت رکھا. اگر اللہ تعالیٰ گردے فیل کر دے, آنکھوں کو اندھا کر دے, دماغ کے اندر کینسر پیدا کر دے, بلڈ کینسر ہو جائے, گردے فیل ہو جائے, پیشاب بند ہو جائے, ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے, تب پتا چلے گا اللہ کی نعمتیں کھا رہے, اسی لیے تو اللہ کی نافرمانی سوچتی ہے. یہ اور یہ کمینے بندوں کا کام ہے کہ اللہ کی نعمت پہ استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرنا. میرے دوستوں یہ شرافت بندگی کے خلاف ہے, یہ کمینے بندوں کا کام ہے, شریف بندے کا یہ کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی, اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لے. ارے میاں فانی زندگی ہے, فانی زندگی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف سنیے, استقامت کی تعریف فرمائی کہ استقامت کیا چیز ہے. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ دعا کرو مولوی صاحب استقامت مل جائے, استقامت فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی تعریف. اللہ جیسے شیر تھے نا, اب حضرت کی چونکہ شیر تھے نا, کیسا شیرانہ حملہ کرتے تھے, ان کی تعریف میں بھی شیریت ہے. عجیب دیکھو کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی. استقامت یہ ہے کہ تو اللہ کی فرما برداری پر, اللہ تعالیٰ کے احکام, جس بات کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو تو کرتا رہے, اور جس بات سے اللہ نے کرنے کو منع فرمایا تو اس سے بچتا رہے. اور ولا تروغا روغان الطالب, اور لومڑیوں کی طرح رائے فرار اختیار نہ کرے. کیسے دیکھو شیر آئے گا نا اس میں, لہٰذا لومڑی کا ضد شیر ہی ہے کہ نہیں بھائی؟ بزدلی کا مقابلہ تو طاقت سے کیا جاتا ہے. شیر فرمایا کیا مطلب؟ شیرانہ ہمت کرو. یہ نہیں کہ صاحب وہ بے پردہ خادم, ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں دیکھنی پڑتی ہے صاحب, داڑھی اس لیے نہیں رکھتے, آپ بیوی مذاق اڑاتی ہے, بیوی سے ڈرتا ہے, بےہودا کہیں کا. بیوی بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ جیسے ایک شوہر ایک بیوی, شوہر بیوی میں لڑائی ہوئی, یا بیوی میں, تو اب شوہر بیوی اس وقت روٹی پکا رہی تھی, اس کے ہاتھ میں بیلن تھا, بیلن جس سے روٹی گوندی جاتی ہے. تو شوہر نے کہا غصے میں, اللہ کرے کہ میں مر جاؤں, یا اس نے بیلن اٹھائے کہا یا, اس نے کہا یا میں ہی مر جاؤں, یا بھی میں ہی مر جاؤں. اس نے کہا اللہ کرے میں مر جاؤں, غصے میں آ کر کہا اللہ کرے میں مر جاؤں, یا اس نے کہا یا کیا, بیلن اٹھایا ڈنڈا, میں یا کیا, اس نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. یہ کیا بات ہے کہ لومڑیوں کی طرح بزدلی دکھاتا ہے. نہ آپ کیا کریں, داڑھی رکھتے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی رکھتے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, بتاؤ یہ بزدلی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے مومن کو شیر پیدا کیا, شیر. اور کہتے کیا ہے صاحب, اکثریت جو ہے, اکثریت کی تو داڑھی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اکثریت کی داڑھی نہیں ہے, ہے نا بھائی؟ چلو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, اکثریت کی داڑھی نہیں ہے. اب جواب سنو, ایک مرتبہ شیر جنگل میں سو رہا تھا, تو چونکہ شیر کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر وہ شکار کو نہیں نکلتا, پھر وہ پینڈولا کرتا رہتا ہے اور کیبل دیکھتا رہتا ہے گھر میں بیٹھ کر. 200 چینل آخر پورے کر رہے ہیں نا, 200 چینل دیکھتا رہتا ہے.
اور کیبل اور پی ٹی سی ایل کے مفت ٹائمنگ کے مزے لیتا ہے. تو اب شیر کا پیٹ بھرا ہوا تھا تو کئی دن سے وہ اپنے کچھار سے باہر نہیں نکلا. شیر اپنے جہاں رہنے کی جگہ ہے وہاں سے باہر نہ نکلا. جب بہت دن بعد باہر نکلا تو دیکھا ہر طرف گہما گہمی نظر آ رہی ہے, چہل پہل اور آنا جانا بڑی رونق. تو بڑے بڑے بینر لگے ہوئے, پوسٹر لگے ہوئے اور شامیانے لگے ہوئے, اور بندر کو دیکھا کہ چشمہ لگائے ہوئے ایسے بیٹھا ہوا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے. تو اس نے پوچھا ایک خرگوش سے کہ بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے جنگل کے اندر؟ تو خرگوش نے کہا حضور آپ نے بہت دن بادشاہ تھے, اب آپ کی بادشاہت نہیں چلے گی. اس نے کہا اچھا بھائی خیریت کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور دنیا جو ہے یہ گلوبل ویلیج ہے, گلوبل ویلیج یہ دنیا ایک گاؤں کی حیثیت اختیار کر گیا اور اب یہاں پر جمہوریت چلے گی, ڈیموکریسی جمہوریت آئے گی, اب یہاں پر شخصیت پرستی ختم, یہاں پر وہی بادشاہ ہوگا جس کو جو ہے ووٹنگ ہوگی, ووٹنگ ہوگی اور جو زیادہ ووٹ لے گا وہی بادشاہ ہوگا. تو اس نے کہا بھائی میں بادشاہ ہوں. ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کو بادشاہ کے الیکشن لڑنے ہیں, اگر آپ بادشاہ بننے چاہتے تو آپ بھی الیکشن لڑیے. تو وہ بےچارا دقیانوسی تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, شیر بالکل جاہل تھا, وہ پڑھا لکھا جانتا ہی نہ تھا الیکشن کیا ہوتے. اس نے کہا بھائی الیکشن کیا ہوتے؟ اس نے کہا حضور الیکشن یہ ہوتے ہیں کہ تمام جو بالغین ہوتے ہیں, بالغین بالغ وہ ووٹ ڈالتے ہیں, تھپا لگاتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے. تو جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں پھر وہ بادشاہ منتخب ہوتا ہے. تو اس نے کہا اچھا. تو آگے بڑھا تو دیکھا کہ شامیانہ لگا ہوا ہے اور بندر جو ہے ریٹرننگ آفیسر بنا ہوا ہے چشمہ لگا کر, اور شامیانہ بیلٹ بکس رکھا ہوا ہے اور بیلٹ پیپر ووٹ ڈالنے والے پیپر اور سیاہی سب اور ریچ ویچ سب گھوم رہے اور بڑی شان سے الیکشن ہو رہے ہیں بادشاہت کے, ناظم کے نہیں. الیکشن ہو رہے ہیں تو بادشاہ نے جب شیر نے دیکھا کہ صاحب یہ تو ہم کو تسلیم نہیں کرتے, اب ریچ اور مورنیا اور مور اور بندر اور بنادر اور گیدڑ اور نیل گائے سب سب ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں. ریچ کو انہوں نے کھڑا کیا تھا الیکشن میں اور ایک طرف گینڈا تھا, ناظم کے لیے ریچ کو اور نائب ناظم کے لیے گینڈے کو, اور بادشاہ جو ہے وہ سب بھوگ. تو شیر نے کہا اچھا ابھی چل تو ہم بھی دیکھتے ہیں. اب شیر آیا تو کچھ بھوکا بھی تھا اور بھوکا شیر کہتے ہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے, بھوکا شیر خطرناک ہوتا ہے. لہٰذا شیر بھوکا بھی تھا, جب اس نے یہ تماشا دیکھا کہ اچھا یہ الیکشن ہو رہے, اس نے کہا ابھی دیکھتا ہوں. بس شیر کو اندر جوش آیا, اس نے ایک دھاڑ ماری, پڑھا لکھا نہیں تھا نا, بدتمیز تھا, بہت بدتمیز تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, امریکہ سے اس نے ایم ایس کی ڈگری نہیں لی تھی, انلٹریٹ پیپل اسٹوپڈ نان سینس کہتے ہیں اس کو. تو اس نے دھاڑ ماری, بس جناب دھاڑ مارنے کی دیر تھی ساری لومڑیاں بھاگی, سارے بندر, اور وہ بندر جو ریٹرننگ آفیسر بن کر وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا سب سے پہلے اسی کا پخانہ نکلا اور ایسا بھاگا کہ نہ بیلٹ بکس بات کا نہ شامیانے اور نہ تمبو اور نہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر اور نہ بینر نہ پوسٹر کچھ نہیں تھا. اب شیر کہہ رہے بھائی آؤ الیکشن لڑو, ہم بھی الیکشن میں حصہ لیں گے. تو صاحب کوئی آتا نہیں ہے. فرمایا کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو شیر جنگل میں اکیلا ہوتا ہے, وہ جمہوریت کو نہیں دیکھتا, وہ کیا اکثریت کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر پورے جنگل پر بادشاہت کرتا ہے. سمجھ رہا ہے خان صاحب؟ اس لیے فرمایا شیر بنو, اکثریت کو مت دیکھو. یہ کس بات پر تھا؟ کہتے ہیں صاحب داڑھی والے اقلیت میں اور بغیر داڑھی والے اکثریت میں. اب دیکھ لو قاعدہ یہی ہے دنیا کا, ہمیشہ سے قاعدہ یہ ہے, اہل حق تھوڑے ہوتے ہیں اور اہل باطل ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, قرآن شریف اس پر شاہد ہے, نس قطعی. اچھا دوسری مثال سنو, ستارے, تمام ستارے, لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے, انہوں نے کہا صاحب یہ سورج جو ہے نا اس نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے, یہ بدماشی اپنی غنڈا گردی اس میں کی ہوئی ہے,
اب ہم جمہوریت کریں گے، وہی گلوبل ویلیج کا نعرہ، اب ہم کس کو کہیں گے جو اکثریت میں ہے اس کو ووٹ، اور وہ جو ہے اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ مشرق سے طلوع ہو، اور باقی کسی کو حق حاصل نہیں ہوگا. اور لیکن اب انہوں نے کہا چلو کیا کریں، انہوں نے کہا یار سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سورج کو نکلنے سے روکنا ہے، کیونکہ یہ ظالم جب نکلتا ہے تو ہم کو غائب کر دیتا ہے، ہم موجود ہوتے ہوئے معدوم ہو جاتے ہیں، موجود ہوتے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں، یہ ظالم رہتا ہے. تو بتاؤ اگر ساری دنیا کے ستارے مل کر، مجھے آپ ایک بات کا جواب دیجئے، اگر ساری دنیا کے ستارے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، بلکہ محاورے کی زبان میں کہتے ہیں نیچے کا زور لگائیں، تو سورج کو نکلنے سے روک سکتے ہیں؟ بتاؤ، سورج ایک ہے، لیکن اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اور شہر کی زبان میں نیچے کا زور لگا لیں تو سورج کو نکلنے سے روک سکتا ہے کوئی؟ بتاؤ بھائی کیا بات ہے، اصلیت میں ہے، کیوں آگے دکھا رہا ہے؟ دادا فرمایا کہ جن مومن کو اصل میں استقامت دل میں نہیں ہے، ان کے اندر لومڑی بنا ہے، لومڑیوں کی صحبت میں بیٹھ کر لومڑیت اندر آ گئی ہے، اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں. صاحب اس نے داڑھی نہیں رکھی، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. ارے میاں تو بھی تو لوگ ہے، تو لگائی تو نہیں ہے. عورتوں کو لگائی بولتے ہیں، لگائی کہتے ہیں یہ ہماری لگائی ہے، یعنی یہ ہماری بیوی ہے. تو بھائی تو بھی تو لوگ ہے، لگائی تو نہیں ہے. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو لکھا، فرمایا کہ اس نے کیا لکھا، اس نے کہا حضرت جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں لوگ. حضرت نے فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو، کل قیامت کے دن تم کو رونا نہیں پڑے گا. لہٰذا یاد رکھے، کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی مال و دولت والا ہو، کتنا ہی بلڈنگوں کا مالک ہو، کتنی ہی مربع زمین کا مالک ہو، کتنی بھینسوں کا مالک ہو، کتنی گاڑیوں کا مالک ہو، کتنا ہی مال و دولت اس کے پاس ہو، کتنا ہی ناظم، نائب ناظم، وزیر اعظم، صدر مملکت، یا جی کتنے شابی کباب اور بریانی، کتنے ریسٹورینٹ کے مالک ہو، یاد رکھو سب کو ایک دن مرنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے. لہٰذا جب مرنا ہے تو مرنے کے بعد میرے دوستو یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی. ذرا وہاں پر اپنا ٹھپا پیش کرے کہ یہ میرا وزٹنگ کارڈ لے لینا، تھانے دار صاحب کو دکھا دینا کہ میں نائب ناظم کا دوست ہوں. تھانے دار کہے گا اچھا بیٹھ ذرا بھی تجھے بتاتا ہوں. تھانے دار تک نہیں سنتا، پہلے پٹائی لگاتا ہے. وہ بےچارہ کہتا ہی رہتا ہے کہ میں کرنل کا بھتیجا ہوں. کہتے ہیں اچھا بھی، ہاں ہاں جی. پھر کرنل صاحب آتے ہیں تو کہہ رہے سر یہ آپ کو، ارے تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور وہ بےچارا کہتا ہے سر میں نے بتایا تھا، مار کھا لیتا ہے. ارے ظالم تو پہلے کیوں نہیں بتایا تھی نے، صاحب کو بتی جاتا سب سوچتے چائے لاؤ ٹھنڈا پلاؤ. اب اس پر ایک اور یاد آیا، اور سن لو، ایک پولیس والا نیا بھرتی ہوا پولیس میں، تو اس نے جو ہے اب وہ جیل میں اس کی ڈیوٹی لگی، تو اس نے کہا کہ جب ایک قیدی مر گیا قیدی، تو جیلر نے کہا کہ ہوئے لے جا لاش کو، ان کے گھر والوں کو لے جا اور چائے پانی لیا. اس نے کہا حضور مردہ پر چائے پانی؟ بیوقوف تو بالکل رنگ روٹ ہے، تو پھسڈی ہے، بالکل نیا نیا معلوم ہوتا ہے. اس نے پرانے سپاہی کو بلایا، جا لے جا اور اس نالائق کو بھی لے جا اور چائے پانی لیا. انہوں نے آج جی بہت اچھا صاحب گیا. ہم لاش دی، گھر والے بےچارے رونے لگے. جب رو کر فارغ ہوئے تو وہ کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، ابھی اس کی 3 سال کی سزا باقی ہے، 3 سال کی سزا باقی ہے، یا تو بندہ دے دو یا چائے پانی دے دو. دیکھا آپ نے صاحب؟ لہٰذا میرے دوستو میں درد دل سے کہتا ہوں کہ زندگی تھوڑی سی ہے، اس کو قیمتی بنا لو. جن چیزوں سے ہم اپنی قیمت لگا رہے ہیں واللہ ان چیزوں سے ہماری قیمت نہیں ہے، نہ مال سے، نہ بلڈنگوں سے، نہ گاڑی سے، نہ مرسڈیز سے، نہ کونسلری سے، نہ بادشاہ سے. میرے دوستو ان چیزوں سے عزت نہیں ہے. اگر ہماری عزت ہے تو اللہ کی فرما برداری سے عزت ہے. یاد رکھنا اس بات کو. میں واللہ آپ دنیا کی ہر چیز حاصل کیجئے، میں منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کی فرما برداری کو مت بھولو. اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اگر یہ چیزیں جمع ہو جائے تو بہت مبارک ہے، پھر اچھا ہے، اس کو دین کے کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے. لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ملے تو میرے دوستو آخر کیا ہوگا؟ ایک دن مرے گا، پھر مرنے کے بعد ان میں سے کوئی چیز کام نہ آئے گی. لہذا استقامت حاصل کر لے، اور اللہ نے یہ طریقہ سکھا دیا، اہدنا الصراط المستقیم. ہم دعا مانگتے ہیں نماز میں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا دیجئے. اللہ نے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، تم سیدھا راستہ چلتے ہو مستقیم لوگوں کا، تو جن کو استقامت حاصل ہے، جن کو اللہ سے تعلق حاصل ہے، تم ان کی صحبت پہ بیٹھو، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے، تم ان کے دلوں سے اپنے دلوں کو ملا دو تو تمہارے اندر جو لمڑی پنا ہے، تو وہ شیروں کے ساتھ جب تم بیٹھو گے تو ان کا شیرانہ پن یہ تمہارے اندر بھی منتقل ہو جائے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اصحابه وبارك وسلم، يا الله تعالى ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، یا اللہ تعالى ہم سب کو استقامت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ تعالى ہمارے دلوں میں نیکی کی باتوں کو ڈالتے رہیے، اور یا اللہ تعالى ہر غم سے ہر پریشانی سے ہم کو بچا لیجئے، اور اگر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یا اللہ تعالى ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمارے دل کو امن چین اور سکون عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ہمارا سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، یا اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اپنے ہر حکم کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ تعالی ہمارے جسم کے ذرے ذرے کو اپنی فرما برداری میں لگا دیجئے، یا اللہ ہماری ہر سانس اپنی فرما برداری میں لگا، ہماری ہر نظر ہمارا ہر قدم ہماری ہر گفتگو ہماری ہر خاموشی ہمارا ہر سننا ہمارا ہر سوچنا ہمارے دل کے خیالات ہمارے جسم کا قطرہ خون کا قطرہ قطرہ جسم کا بال بال اور ہر جسم کا ذرہ ذرہ اپنی فرما برداری میں لگا دیجئے، یا اللہ تعالی ہمارے احساسات ہمارے خیالات اپنی فرما برداری کے بنا دیجئے، یا اللہ تعالی ہماری ضروریات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے، یا اللہ تعالی ہماری دنیاوی ضروریات کہ آپ دنیا کے خالق ہیں اور مالک ہیں، یا اللہ تعالی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری جو دنیا کی ضروریات ہے خیریت اور عافیت اور سکون کے ساتھ ہماری ضروریات کو پورا فرما، اور یا اللہ تعالی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تعالی ہر گناہ سے ہم کو بچا لیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی عطا فرما دیجئے، یا اللہ تعالی ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے، اور یا اللہ ہماری کمزوریوں کو یا اللہ تعالی ہماری کم ہمتی کو ہمتوں سے بدل دیجئے، یا اللہ ہمارے لومڑی پن کو شیرانہ پن سے تبدیل فرما دیجئے، یا اللہ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے، یا اللہ تعالی ہر مصیبت سے ہم کو بچا ہر غم سے ہر کو بچا، یا اللہ عافیت دارے نصیب فرما راحت نصیب فرما حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ تعالی جس کی جو پریشانی ہے یا اللہ اپنے کرم سے اس کو یا اللہ حل فرما دیجئے، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے یا اللہ تعالی اس کو ہر مصیبت سے بچا لیجئے، یا اللہ تعالی ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ تعالی مسلمانوں کو عزت اور شان و شوکت نصیب فرما، اور یا اللہ تعالی میرے شیخ مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد عطا صاحب دامت برکاتہم کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، یا اللہ تعالی ان کی آنکھ کو شفا عطا فرما، یا اللہ تعالی آنکھ کی روشنی کے اندر اپنے قرب کی بے شمار روشنی عطا فرما، یا اللہ شیخ کی جان میں بے شمار جانے عطا فرما، یا اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اپنی فرما برداری کی حیات نصیب فرما، اور یا اللہ آپ کی نافرمانی کی ایک سانس ایک لمحے پہ بھی ہم پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ تعالی جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، یا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله على النبي الأمي برحمتك يا أرحم الراحمين، یا اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ ہمارے دلوں کے حاجات کو جاننے والے ہیں، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنی حاجات کی دلوں میں نیت کر لیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ ہمارے حاجات کو جاننے والے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا فرما دیجئے، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، اور